الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى يوم القيامة لا يبقى بيت وبر ولا مدر إلا أدخله الله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل وقال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ایک سیاسی لیڈر اور اس مظلوم طبقے کے سیاسی لیڈر جن پہ ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے شیخ اسماعیل ہانیہ رحمت اللہ علیہ وہ اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور سچ پوچھیں تو دل غمگین ہے اور آنکھیں نم ہیں اور بظاہر اسباب ختم ہو رہے ہیں، بظاہر نصرت کے راستے نظر نہیں آ رہے ہیں، اور انہی حالات کے اندر اندر اب ہمیں ایک مسلمان امت کی حیثیت سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے کیا کرنا چاہیے، کیسا روش اپنانا چاہیے، اور وہ کون سے نقطے ہیں، کون سے مقدمات ہیں جس پہ چل کر اس وقت عالم اسلام اور امت کو فائدہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ موت شہادت، اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر دینا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ دعا فرمائی کہ میں چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے، اللہ کے راستے میں میں قتل ہو جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ ہو جاؤں، ثم اقتل، پھر میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر میں زندہ ہو جاؤں. اور پھر فرمایا ثم اقتل، اس کے بعد میں پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں. علماء کرام نے حدیث میں عجیب نقطہ بیان کیا ہے کہ پہلا بھی اقتل ہے اور آخری بھی اقتل ہے. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امت کو اشارہ ہے کہ یہاں پہ زندہ رہنا کمال نہیں ہے، اس مسافر خانے میں زیادہ سے زیادہ دیر رہنا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام پر، اللہ کے دین کے نام پر شہید ہو جانا، اپنی جان جسم کو قربان کر دینا، اصل مقصود مومن کا وہ یہ ہے. پھر یہ سلسلہ ابتدا ہی سے مسلمانوں کے ساتھ کافر، مشرک، یہودی، لا مذہبوں نے وقتاً فوقتاً حملے بھی کیے ہیں، اور مسلمانوں کی جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اس میں بھی صحابہ کرام نے شہادت دی ہے. اور اس کے بعد غزوہ احد میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، پھر اس کے بعد تبوک میں شہادتیں ہوئیں، احزاب میں ہوئیں، پھر حنین میں شہادتیں ہوئیں، فتح مکہ کے موقع پہ شہادت ہوئی. اس لیے میرے محترم بھائیوں، اسلام کی تاریخ قربانیوں سے بھری پڑی، اور شہید ہونا، شہید کہتے ہیں شاہد کو جو گواہی دے دیتا ہے، اپنے عمل سے بھی، اپنے جسم سے بھی، اپنی جان سے بھی، وہ گواہی دے دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی. اور وہ گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کے نام پر اپنا مال, اپنی جان, اپنا جسم قربان کر رہا ہوں, اللہ حق ہے, اللہ صدق ہے, اللہ تعالیٰ کا وجود انسان کے لیے ایک حقیقت ہے, اور اس حقیقت کو تسلیم کروانے کے لیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان مومن وہ بظاہر تو مر جاتا ہے لیکن تاریخ میں اور ہسٹری میں اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کی شہادت وہ زندہ جاویدہ ایک روشن مینارہ ہوتی. اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ مسلمانوں کے جو اولین خلیفہ رہے ہیں, جن کے بارے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ وہ صحیح تھے, وہ حق پر تھے, اور وہ اسلام کی ترقی اور اسلام کی سربلندی کا سبب تھے, خلفائے راشدین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پہ شہید ہوئے ہیں, حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں اپنے گھر میں شہید ہوئے, ظلمن شہید ہوئے ہیں, بہت زیادتی حضرت کے ساتھ ہوئی ہے. اس امت کے سب سے عظیم مظلوم اگر عثمان کو کہا جائے تو یہ بات غلط نہ ہوگی. لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی کربلا کے ہوتے ہوئے کسی اور کو یہ کہہ رہے ہیں, آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھیے, کربلا کے ہونے والے واقعات کا موازنہ کر لیجئے حضرت عثمان کے محاصرے سے, اور کربلا میں ہونے والے واقعات کا موازنہ کر لیجئے مدینہ منورہ میں ہونے والے ظلم و ستم سے. صرف اتنی دلیل ہی کافی ہے کہ کربلا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اقدس موجود نہیں تھا, اور مدینہ منورہ میں آپ نفس نفیس خود موجود. قتل اور شہادتیں وہ ظلم اپنی جگہ پہ, صرف اتنی ہی بے ادبی کہ جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں وہاں پہ کسی کے ساتھ ظلم کرنا, ستم کرنا, ناجائز کام کرنا, جیسے مکہ مکرمہ حرم احکام ہے اسی طرح علماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ حرم آداب ہے, ادب وہاں کا بہت ضروری ہے. یہ تو ایک تاریخ ہے اور الحمدللہ ہر مسلمان یہ بات اچھی طرح جانتا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت پڑھی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں بھی خرید لی ہیں اور ان کے مال بھی خرید لیے ہیں. بدلے میں کیا چیز ملی ہے؟ فرمایا بان لهم الجنہ, اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دی. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب مدینہ منورہ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت مقداد ابن الاسود اور ان کے رفقا, ان کے ساتھی انصار صحابہ میں جو بڑے لوگ تھے, وہ حج کرنے آئے تھے, اور حج کے دوران میں انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقبہ میں وادی میں خفیہ ملاقات کی تھی, اور اس ملاقات میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت ہمارے ساتھ مدینہ چلیے، یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ مدینہ منورہ چلیں، ہم مدینہ میں آپ کی حفاظت بھی کریں گے، ہم مدینہ میں آپ کو محفوظ بھی رکھیں گے، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم مدینہ سے نکل کر آپ کے ساتھ جہاد بھی کریں گے۔ غور کیجئے گا، مدینہ والوں کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ دار نہیں تھے، قریبی رشتہ دار، بھائی، بھتیجے، بھانجے، پھپھو کے بیٹے، خالہ کے بیٹے، ان میں سے کوئی رشتہ بھی مدینہ والوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھا۔ کیا رشتہ تھا؟ وہ یہ رشتہ تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور ہمارا ایمان اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ ہم آپ پہ جان نثار کریں، ہم آپ کی حفاظت کریں، اور ہم آپ کے پیغام کو لے کے آگے بڑھیں۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، کافروں اور مشرکوں نے مدینہ والوں کو دھمکیاں دی، خطرناک دھمکیاں دی، ایسی دھمکی دی کہ ہم مدینہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور ہم تمہارے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، اور ہم تمہیں پورے قبائل کے اندر بائیکاٹ کروا دیں گے۔ یہ تمام کی تمام دھمکیاں مدینہ والوں کو ملی تھی۔ کیا مدینہ منورہ والے دبک کے بیٹھ گئے، خاموش ہو کے چھپ کر بیٹھ گئے؟ ہرگز نہیں۔ حضرت مقداد بن الاسود کی وہ تقریر جس کے بارے میں صحابہ کہتے تھے کہ ہماری تمام زندگی کی عبادت آپ لے لیجئے، اور حضرت مقداد سے کہتے تھے وہ تقریر ہمیں دے دیجئے۔ میدان بدر میں وہ تقریر کی تھی حضرت مقداد بن الاسود نے، اللہ کے رسول ہم بھاگیں گے نہیں، یا فتح ہوگی یا شہادت ہوگی، اور ہم آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، ہر طرف سے آپ کا دفاع بھی کریں گے، اور آپ نے جان بھی قربان کریں گے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں تھیں، احد میں صحابہ کرام نے، 70 صحابہ کرام نے شہادت دی اور ثابت کیا کہ ہم جو دعویٰ کر رہے ہیں ہم اس دعوے میں سچے ہیں۔ یہ ہوتی ہے آزمائش۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، وہم لا یفتنون، اور آزمائش نہیں ہوگی؟ تو میرے محترم بھائیوں، سب سے پہلا واقعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ اس میں مدینہ کے انصار صحابہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار یکجہتی، اظہار ہمدردی کیا، آپ کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ ہم نے ان کی جانیں، ان کے مال خرید لیے ہیں، اور اس کے بدلے ہم نے ان کو جنت دے دی۔ کیسے دے دی ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں یہ قتال کرتے ہیں، فیقتلون، بس کبھی یہ دشمن کو مارتے ہیں، ویقتلون، اور کبھی خود شہید ہو جاتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اور یہ ہمارا وعدہ سچا ہے، اور یہ وعدہ صرف ایک جگہ نہیں ہے، فی التورات، تورات میں بھی یہ وعدہ موجود ہے۔ اور مسلمانوں کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو، وہ یہود جو مسلمان کو آ آ کے مارتے ہیں،
آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ سوات کے لیے اپنی ڈیوٹی لکھواتے ہیں فوج میں. تین تین مہینے, چھ چھ مہینے ان کی نوجوان لڑکیاں امریکہ اور برطانیہ کے کالجوں سے چھٹی لے رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اسرائیل کے فوج میں جائیں گے اور وہاں پہ ہم مسلمانوں کو ماریں گے تاکہ تورات میں جو تعلیمات ہیں اس پہ ہم عمل کر سکیں. حالانکہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ وعدہ ہم نے تورات میں بھی کیا تھا, ہم نے انجیل میں بھی کیا تھا, والقرآن اور قرآن کریم میں بھی یہ وعدہ موجود ہے. فمن اوفا بعہدہ, پس جس کسی نے اپنی وفاداری پوری کی, بھاگا نہیں, سمجھوتوں کا شکار نہیں ہوا, گیدڑ کی طرح دم دبا کے کھونے میں چھپ کے بیٹھا ہوا نہیں ہے. فمن اوفا بعہدہ, اللہ سے جو عہد و پیمان ہوا ہے وہ پورا کرنا ہے. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به, خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو جن لوگوں نے اس عہد و پیمان کو پورا کیا کہ تمہاری جو ڈیل ہوئی ہے, بیعت کہتے ہیں خرید و فروخت کو, تم نے جان دے کے جنت لی ہے, بس تمہیں اس ڈیل پہ بشارت ہو, خوشخبری ہو کہ اتنے بڑے فائدے کی تم نے معاملہ کر لیا ہے کہ خدا کی قسم اس سے بڑا فائدہ کائنات میں نہیں ہے. اور یہ نہ سوچیں کہ ہمارے تو اعمال کمزور ہیں یا ہم تو گناہگار ہیں. یہ موقع ایسا آتا ہے کہ یہی موقع ہے اپنے گناہوں کے معافی کا. غزوہ خیبر کے موقع پہ خیبر کے قلعے سے ایک چرواہا نکلا باہر اور اس کے پاس یہودیوں کی بکریاں تھیں. وہ بکریاں لے کے جنگل کی طرف آیا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر موجود ہے اور مسلمان خیبر کا محاصرہ کر چکے ہیں. آس پاس میں سب کے سب مسلمان ہیں. دل میں یہ بات آئی کہ ان کے پاس چلو, ان سے جا کے بات کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو, کیا کر رہے ہو, کس لیے آئے ہو. چرواہے کو تو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ان چیزوں سے. چل دیے, مسلمانوں کے قافلے میں پہنچ گئے. مسلمانوں سے پوچھا کہ تمہارے بادشاہ کون ہے, کیونکہ کم عقل تھا, پیغمبر کو بادشاہ کہہ رہے تھے. مسلمانوں نے بتایا کہ فلاں خیمے میں آپ جائیے, وہاں اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں اور ان سے جا کے آپ ملیے. چرواہا خدمت اقدس میں پہنچ گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں شروع کی کہ آپ کیا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین مبارک کی جو اہم تعلیمات ہیں, اللہ کی توحید, آپ کی رسالت, نماز کی پابندی, روزے کا حکم, یہ ساری تعلیمات آپ نے اس کو بتا دی. جب اس نے یہ باتیں سنی اس نے کہا اگر میں یہ ساری باتیں مان لوں, تسلیم کر لوں, تو کیا میں آپ کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے یہ باتیں مان لی تو تم ہمارے سردار بنو گے اور ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے اور تمہاری وہی عزت ہوگی جو عزت عام مسلمانوں کے ایک فرد کی تم دیکھ رہے ہو. تو وہ حیران رہ گیا. اس نے کہا میں تو سیاف عام ہوں, حبشی ہوں, اور میں چرواہا ہوں, میرے کپڑوں سے جانوروں کی بدبو آتی ہے اور میرا جسم کالا ہے. میں جس مجلس میں بیٹھتا ہوں وہاں پہ لوگ مجھے اٹھا دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں, کیا آپ واقعی مجھے سینے سے لگائیں گے؟ کیا آپ واقعی مجھے اپنے خاص لوگوں میں شامل فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسا ہی ہوگا. کہنے لگا کہ میں تیار ہوں آپ کے ساتھ ایمان لانے پر، لشکر میں شامل ہونے پر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے ایک کام کرو، یہ جو تمہارے پاس بکریاں ہیں خیبر والوں کی، یہ امانت ہے، واپس جاؤ قلعے میں، یہ تمام بکریاں مالکان کے حوالے کرو، اندر ہنکا دو تاکہ یہ امانت واپس اپنی جگہ کو پہنچ جائے. حالانکہ کوئی اور ہوتا تو بولتا کہ مال غنیمت ہے لوٹ لو، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، اے پیغمبر آپ کائنات کو حسن سلوک اور اخلاق کا درس دینے والے درجے پہ فائز ہیں، تو آپ کے اخلاق یہ تھے. جب اس قسم کا انسان اصول پہ چلتا ہے اور اس طریقے سے وہ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے اخلاق پہ چلتا ہے تو فتح اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہے. چرواہے نے بکریاں ہنکا دی اور واپس لشکر میں مسلمانوں کے آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حکم فرمائیے کیا کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جہاد تیار ہے، اس وقت جو کرنے کا کام ہے وہ جہاد ہے، یہ میرا مدعا ہے آج کا. آپ نے اس کو نمازوں کا نہیں کہا، ٹھیک ہے نماز بہت بڑی عبادت ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، ایمان کے بعد سب سے پہلا کام کرنے کا وہ نماز ہے، لیکن کیا ہم نمازیں پڑھتے رہیں سجدے کرتے رہیں اور دوسری جگہ مسلمانوں کی بہنیں، مائیں، بچیاں، بوڑھے وہ خوار و ذلیل ہو رہے ہوں اور ہم اور زور لگائیں سجدوں میں؟ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روزہ رکھنے کا نہیں کہا کہ آج کل لوگ جی بڑا اہتمام کرتے ہیں روزہ رکھ لیا، خاص طور پہ صوفیاء اور خانقاہوں والے ہر وقت ان کا روزہ ہوتا ہے، کوئی شک نہیں کہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کس مقام پہ کس عبادت کی ضرورت ہے یہ جاننا ضروری ہے، اور کان کھول کے مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگر کوئی ساری زندگی نماز پڑھے اور روزہ رکھے، ہر سال حج بھی کرے، لیکن اگر وہ جہاد کا منکر ہے تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. یہ کون سی بات ہوئی کہ کچھ عبادتوں کو دل سے لگایا ہوا ہے اور کچھ عبادتوں سے اتنا دور بھاگتے ہیں کہ نام بھی لے لیں تو کہتے ہیں کہ یہ تو خطرناک باتیں کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلوار اٹھاؤ اور کھڑے ہو جاؤ، مسلمانوں کی صفوں میں اب ضرورت ہے جہاد کی. چرواہے نے پوچھا اللہ کے رسول جہاد میں تو دو راستے ہوتے ہیں، یا جیت ہے یا شہادت ہے، اگر میں جیت گیا تو مجھے آپ کے ساتھ عزت ملے گی، انعام و اکرام ملے گا، اور اگر میں مر گیا، قتل ہو گیا، شہید ہو گیا تو کیا ملے گا مجھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم اس لڑائی میں مر گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں دیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا وعدہ ہے اور مجھے اس آپ کے وعدے پر یقین ہے. اور جہاد شروع ہو گیا، خیبر کا کئی دن تک لڑائی ہوئی ہے، اسی لڑائی کا تو درد ہے یہ. آج تک مسلمانوں کے اوپر جو غم ہے، مسلمانوں کے اوپر جو بغض ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے. جب لڑائی رکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، دیکھا کہ ایک جگہ پہ لوگ جمع ہیں، آپ نے دریافت کیا, پوچھا کیا معاملہ ہے, کہنے لگے کہ جی یہاں پہ ایک صاحب شہید ہوئے ہوئے ہیں, ایک شخص مرا ہوا پڑا ہے, لیکن ہم میں سے کوئی اس کو جانتا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے قریب اور آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ کون ہے. جب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میں جانتا ہوں اور یہ جنتی ہے. اور آپ حیران ہوئے اس کی اس موت پہ آپ نے رشک فرمایا کہ نہ ایک نماز پڑھی, نہ ایک روزہ رکھا, نہ حج کیا, نہ کوئی اور بڑی عبادت کی, صرف جہاد کیا اور جہاد میں شہادت ہو گئی, اور اس شہادت کے بدلے اللہ تعالی نے اس کو جنت نصیب کر دی. اور پھر آپ نے وہ وعدہ دہرایا جو آپ نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنتیں دیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ نے اس کے کالے جسم کو نورانی جسم سے بدل دیا ہے, اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اس کی جو بدن کی بدبو ہے جنت میں اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہے. اتنے عظیم فضائل, اتنے بڑے مقامات کیوں نصیب ہوئے؟ اس لیے نصیب ہوئے کہ من قاتل فی سبیل اللہ لکلمۃ اللہ ہی العلیا, اللہ کے راستے میں وہ شخص جو جہاد کرے گا وہ اس لیے کرے تاکہ اللہ کا کلمہ حق بلند ہو. میرے محترم بھائیوں, یہ جو واقعات میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے ہیں یہ تو تھا ماضی, اور اب جو یہ سلسلہ چل پڑا ہے خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر, اور پھر مسلمانوں میں بھی فلسطینی مسلمان جو اپنے جگہ سے نکالے گئے ہیں, اپنی زمین سے نکالے گئے ہیں, 1948 میں جو نقابہ ہوا ہے وہ تمام مسلمان اس تاریخ کو جانتے ہیں. افسوس یہ کہ اب تو بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں. جیسے 47 میں ہماری ہجرت ہوئی ہے اور باقاعدہ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالا گیا, زمینیں چھوڑ دیں, محلات چھوڑ دیے, اپنے رشتے دار آبائی علاقے گلیاں چھوڑ دیں. اس ہجرت کے حساب میں ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں بہت کہ جی آزادی مل گئی. یاد رکھو جس آقا نے تمہیں یہاں پہ آزادی دی تھی اسی آقا نے وہاں پہ یہود کو بھی آزادی دی ہے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, کہ کس نے لائنیں ماری ہیں, ڈیورنٹ لائن, لائن آف کنٹرول, فلانی لائن, یہ لائن, وہ لائن. یہ لائن کیا ہمارے قائد اعظم نے بنائی تھی؟ نہیں جی. ٹھیک ہے وہ توجہ فرما رہے تھے, مسلمانوں کے لیڈر تھے, کوشش کر رہے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس طریقے سے ہم جسمانی طور پہ کچھ تھوڑے بہت آزاد تو ہوئے, لیکن ہم اپنے اعمال میں, اپنے فیصلوں میں اور اپنے عقل کے اندر, اپنی سوچ کے اندر آزاد آج بھی نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ دن قبل اسرائیل کے ایک سینئر گورنمنٹ آفیشل سے میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر یہ سوال ہوا کہ آپ کے دشمن کون ہیں, تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کتنے نام لیے؟ دو نام انہوں نے لیے کہ ہمارا ایک دشمن ایران ہے اور دوسرا دشمن پاکستان. کے بارے میں کہا کہ یہ دو ملک ہمارے دشمن ہیں اور ہمارا مشن ہے کہ ہم ان کو مار دیں, ختم کریں ان کو. اور یہ بےمان جو خاموش بیٹھے, اسرائیل کے کلچر منسٹر نے پرسوں بیان دیا ہے. ابھی تک آپ یہی سن رہے ہوں گے نا کہ جی وہ خاموش ہے اور نہیں مانتے. یہ سب منافقت ہے, مسلمانوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. میں آپ کو حوالے دیتا ہوں, جائیے اخبار نکالیے. اسرائیل کے کلچرل منسٹر نے یہ بیان دیا کہ اسماعیل ہانیہ کو جیسے ہم نے مارا اسی طرح زمین سے گند ہم صاف کرتے رہیں گے. یہ ہو گئی ان کی پوزیشن. ایک منسٹر نے بیان دے دیا کہ ہمارے دو دشمن ہیں, اور دوسرے منسٹر نے اقرار کر لیا کہ یہ کارروائی ہم نے کی ہے, اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دفتر خارجہ کے نوجوان افسران نے بیان میں اسرائیل کا نام ڈال دیا تھا, یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے, کل یہ ہوا ہے. تو پیچھے سے کال آ گئی کہ یہ نام کیوں ڈالا اسرائیل کا, ہٹاؤ نام. اور خدا کی قسم دوسری پریس ریلیز جاری ہوئی اور اس میں اسرائیل کا نام نہیں تھا. یہ ہے ہماری اس وقت حقیقت. اور کیوں؟ اس لیے جناب کہ ہم غریب ہیں, ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. اور خدا کے بندے, اس 7 ارب ڈالر کے لیے ہم کتنا ذلیل ہوں گے. یہ بات بھی آپ جان لیجئے کہ یہ جو موجودہ حکمران آئے ہیں, ابھی تک یہ جتنا قرضہ لے چکے ہیں, اس 7 ارب سے زیادہ قرضہ یہ لے چکے ہیں یہ چند مہینوں کے اندر اندر, اور یہ قرضہ ہم نے آپ نے واپس دینا ہے. یہ تو اپنا ٹائم گزار کے نکل جائیں گے, یا جیل میں پڑے ہوں گے یا باہر چلے جائیں گے, ختم بات. لیکن میرے محترم بھائیوں, یہ جس راستے پہ پاکستانی قوم کو لے کے چل پڑے ہیں, اس راستے پہ آگے جہنم کا گڈھا نظر آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ھل ادلکم, غربت ہے نا, پریشانی ہے, لوگوں کو کھانے کی 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو اس کا حل دیتا ہوں قرآن کریم سے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ھل ادلکم, کیا میں تمہیں بتاؤں, ایسی چیز دکھاؤں, دلالت کروں, علی تجارتن, ایسے کاروبار پہ, ایسی تجارت پہ, تنجیکم من عذاب علیم, جو آپ کو بجا لے بڑے عذاب سے. کیا عذاب ہے یہ؟ ذلت عذاب ہے. کس کام کی وہ فوج, کس کام کا وہ بم, کس کام کے وہ جہاز, یہ عوام کو ڈرانے کے لیے اوپر اوپر اڑاتے ہیں, اور مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اور اس وقت عالم اسلام کے اندر سب سے بڑی عسکری طاقت وہ پاکستان نہیں تو اور کون ہے پھر؟ وہ بتائیے مجھے کون ہے پھر؟ قیادت کا موقع یہ ہے, کم از کم مسلمانوں کو دکھانے کے لیے آگے تو بڑھو, ایک جھوٹا بیان تو دے دو. خدا کی قسم وہ بھی نہیں دے سکتے, ڈر لگتا ہے. اور پھر دوسری طرف یہ اسلامی ٹچ دیتے ہیں, مسلمانوں کو مدینہ کی ریاست کے حوالے دیتے ہیں, اور کبھی کہتے ہیں کہ جی فلاں فلاں کی اطاعت ضروری ہے, فلاں فلاں اپنے گریبان میں جھانکے تو صحیح. کب تک ہم یہ لاشیں اٹھاتے رہیں گے, اور کب تک ہم یہ کفر, یہود اور نصارہ کے ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہیں گے؟ اور ہر پریشانی کے پیچھے یہی ہے. میرا چیلنج ہے, آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. ابھی آپ اس مسجد تشریف لائے ہیں, یہ راستوں میں جو آپ نے گلیوں کے حالات دیکھے ہوں گے, یہ حالات کس نے کیے ہیں؟ ایسے حکمران انہوں نے ہم پہ مسلط کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ تم جاؤ باڑھ میں, مرے تو مرو, 16-17 دن سے پانی نہیں ہے کراچی میں. کس نے یہ ساری شرارت شروع کی ہے؟ ایسے حکمران اس نے ہم پہ لا کے بٹھائے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے, چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہوئے. بجلی کے بلوں نے عوام کو مار دیا, کس نے آپ پہ یہ بجلی کے بل مسلط کیے ہیں؟ جا کے تاریخ اٹھا کے دیکھو. اللہ و رسول نے, قرآن و حدیث نے کہا تھا کہ لگاؤ میٹر. 1994 میں جس نے معاہدے آئی پی پی سے کیے ہیں, جاؤ ذرا ان کا گریبان پکڑو, نہیں پکڑ سکتے. اس لیے کہ تم محکوم ہو, غلام ہو, اور وہ آقا ہے, وہ حکمران ہے. ہر چیز پہ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالی حضرت کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے, وہ فرماتے تھے خدا کی قسم اگر راول پنڈی کے چوک پہ 2 فقیر آپس میں لڑ گئے تو میں دعویٰ کرتا ہوں کہ اس لڑائی کے پیچھے بھی یہود کا کردار موجود ہے. ہمیں لالچی کس نے بنایا ہے؟ ایسٹ انڈیا کمپنی نے. اس قدر ہمیں ضمیر فروش اور ایمان فروش کس نے بنایا ہے؟ ان کی ڈالر کی چمک میں. میں نے ابتدا میں آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ما لکم, تمہیں کیا ہوا ہے؟ اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ, جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دین کے مدد و نصرت کا وقت آ چکا ہے, اثاقلتم الی الارض, تم زمین سے چپک جاتے ہو, اٹھتے ہی نہیں ہو, سمجھ ہی نہیں آتی بات. اور یہ بات بھی اچھی طرح سن لیجئے کہ یہ خواب غفلت میں نہ رہیے گا کہ یہ جنگ تو کہیں اور ہے. سیکنڈ لگتا ہے جنگ کے آپ کے دروازے پہ پہنچنے میں, اور اب تو ثابت ہو چکا ہے, ساری دنیا دیکھتی رہ گئی, دشمن آیا, جو کیا اس نے کر لیا اور چلا گیا. اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ جنگ یہ کسی اور جگہ پہ ہے, دشمن نام لے چکا ہے کہ ایران کے بعد پاکستان کا نمبر ہے, اور ہم جو ہیں وہ مصالحتوں کا شکار ہیں, ہمارے لوگوں سے بائیکاٹ تمیز سے نہیں ہو رہا. وہ دجال اور دجال کے ایجنٹ وہ باقی ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جی پیپسی کی کمپنی میں ہزاروں پاکستانی کام کرتے ہیں, اور کے ایف سی میں ہزاروں پاکستانی کام کرتے ہیں, ان پاکستانیوں کو اپنے گرہبان میں جھانکنا چاہیے, کیا کر رہے ہو تم؟ قبر میں سوال ہوگا, میں نئی نہ ایک تصب تھا, پیسے کہاں سے کما رہے تھے؟ یہودیوں کی نوکری کر کے کما رہے تھے. ان پاکستانیوں کا تمہیں احساس ہے کہ جن کی سیلری اگر 40,000 سے کچھ کم ہو جائے, لیکن وہ معصوم بچیاں جو غزہ کے ملبے میں 3 مہینے پہلے دفن ہو چکی ہیں, آج تک ان کی ہڈیاں کتے کھینچ کے نکال رہے ہیں, ان کی پرواہ تمہیں نہیں ہے؟ پھر یاد رکھیے, مصیبت کا وقت آئے گا, دنیا میں مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور اسلام کا فلسفہ وہ اپنی زبان, اپنی قوم, اپنی قومیت, عصبیت نہیں ہے. صہیب رومی تھے, سلمان فارسی تھے, بلال حبشی تھے, اور ابو جہل مکہ میں رہتا تھا. اس لیے یہ کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے کہ جی ہم تو اردو بولیں گے اور ہم تو فلانی زبان بولیں گے, ہم ایک قوم ہے, نہیں. اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, تم میں سب سے بڑا اللہ کے ہاں مکرم عزت والا کون ہے؟ جس میں تقویٰ موجود ہے. 70 سال کی عبادت سے افضل ہے لَغَزْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, ایک شام اللہ کے راستے میں اسلام کا دفاع کرنا, حدیث میں ہے, 70 سال کی عبادت سے افضل. میرے محترم بھائیوں, میرا مقصد مسلمانوں کو جگانا ہے, ڈرانا نہیں ہے, مسلمانوں کو احساس دلانا ہے کہ ہم جس طریقے سے اطمینان سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے ڈبل روٹی کھا کھا کے ٹائی باندھ باندھ کے جاتے ہیں صبح, یہ ڈبل روٹی اور یہ ٹائی زیادہ دیر چلے گی نہیں, اس لیے کہ دشمن اپنے دانت نکال چکا ہے, دشمن اپنے ناخن نکال چکا ہے, دشمن بے حیا اور بے شرم ہو چکا ہے, کوئی پرواہ اس کو نہیں ہے کون اس کو لان کرتا ہے, کون ملامت کرتا ہے. اور وہ شیطان کا ایجنٹ, ایک نمبر کا مسلمانوں کا دشمن, نام نہاد امریکہ, ادھر بھی بکواس کرتا ہے اور ادھر بھی کہتا ہے کہ اسرائیل پہ حملہ ہوا تو غیر متزلزل سپورٹ ہماری ان کے ساتھ رہے گی. اور اس مسلمانوں کے قصاب کو نتن یاہو ملعون کو بلا کے 4th time کانگریس میں تقریر کروائی اور سب نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں, وہ تالیاں کس چیز کی تھی؟ نتن یاہو نے گولڈ میڈل جیتا تھا, تالیاں اس چیز کی تھی کہ بہترین جا رہے ہو, 42,000 مسلمان مار چکے ہو ابھی تک, اور دبا کے رکھو, مارو. کاش کے دیکھنے والی آنکھ ہوتی, کاش کے دیکھنے والے دل ہوتا جو اپنے دشمن کو پہچان سکے. یہ جو ہمارے شہری مسائل سے لے کر ہماری خارجہ پالیسی تک جتنے بھی ہم مصالحتوں کا شکار ہیں, جتنی بھی مشکلات کا شکار ہیں, اس کا سبب ہماری غلامی ہے. خلاصہ کلام کے طور پہ یہ بات میں عرض کروں گا کہ آزادی و آزادی کا تصور وہ چلا گیا کہیں, اس وقت غلامی کے بندھن میں ہم اور آپ بند ہوئے ہیں. اور یہی بات اس وقت اس ہمارے ملک کے سب سے بڑے عالم حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب مدظ العالی نے کہی ہے, چیمبر آف کامرس میں کھڑے ہو کے کہی ہے تاجروں سے کہ بھائیوں کچھ کرو, یہ غلامی سے تو جان چھڑاؤ, اس کے بعد ہوگا جو بھی ہوگا. جب تک کہ ہم اس غلامی میں بندے ہوئے ہیں, ہمارا ذہن, ہمارا وضع قطع, ہمارا لباس, ہمارا گدوباش, ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے, ہمارا لائف سٹائل, جب تک ہم یہ اغیار اور ان کے راستوں پہ چلیں گے اس وقت تک فتح نصرت نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, یہ کچھ سوز جگر ہے, دل کا غم ہے. اسماعیل ہانیہ شہید ہو گئے, شہید ہونا کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کے شیخ شیخ احمد یاسین بھی شہید ہوئے تھے, اور شیخ احمد یاسین کو اللہ نے جو مقام مرتبہ عطا فرمایا تھا وہ اس کے سامنے اسماعیل ہانیہ کچھ بھی نہیں تھے. 30-35 سال شیخ احمد یاسین اسرائیل جی جیل میں رہے. ایک دن کوئی جیل میں رہ لے نا, یہ ہمارے لوگ چند دن جیل میں رہ لیتے چیخیں نکل جاتی ہیں. 35 سال ایک دور ہے, ایک عہد ہے, ایک زمانہ ہے. اس وقت جو کمانڈر ہیں مسلمانوں کے اس مقام پہ, اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے, شیخ یحییٰ سنوار 50 سال کے قریب اسرائیلی جیل میں رہے, لیکن تسلی نہیں ہوئی باہر نکلیں گے تو بم آئے گا پیچھے سے. شیخ احمد یاسین 92 سال کی عمر میں فجر کی نماز پڑھ کے رمضان کے روزوں میں مسجد سے باہر نکلے اور یہودیوں نے ان پہ ڈرون حملہ کیا. وہ نہیں جانتے کون عورت ہے, کون بوڑھا ہے, کون بابا ہے, کون بچہ ہے. اسماعیل ہانیہ کی وہ پیاری پیاری معصوم پوتیاں منا اور اس کے ساتھی, وہ جو عید کے دن گفٹ مارٹنے گئی تھی ریفیوجی کیمپ میں, آپ کو پتہ ان کا کیا ہوا تھا, ان پہ بھی ڈرون حملہ کیا. ابا بھی شہید, دو بیٹیاں بھی شہید, دادا جان بھی شہید, 70 افراد ایک خاندان کے شہید ہو گئے. لیکن ہمیں کیا ہے جناب, یہ تو کہیں ہو رہا ہے, ہم تو پیپسی بھی پیئیں گے, ہم تو گیف سی بھی کھائیں گے. اگر یہ راستے پہ چلیں گے تو اپنی تباہی کی تیاری کرو. الا تنفرو, قرآن کہتا ہے اگر اٹھے نہیں, یعذبکم عذابا علیما, خطرناک عذاب آنے والے ہیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ, کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کو اس قوم کی, اللہ تعالیٰ ایسے بندے لے آئیں گے جو غیرتی ہوں گے. کہیں کہیں خارجہ پالیسی کی ضرورت نہیں ہوتی, وہاں غیرت کی ضرورت ہوتی ہے. افسوس یہ کہ وہ غیرت بھی اب موجود نہیں ہے. وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا, تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس لیے میرے محترم بھائیوں, اس مستقبل کے معاملات میں غلامی کے زنجیریں توڑنا اور اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے دبنے کے بجائے, ہمیں اللہ و رسول, ہمیں دین اسلام, اپنا تشخص, اپنی پہچان کی طرف بڑھنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حضرات سوالات کے جوابات سن رہے ہیں, نمازیوں کا احترام کیجیے, ہرگز کسی نمازی کے سامنے گزرنا بیٹھنا منع ہے. تقریباً پچھلے 15 دن سے خدا جانے کسی کی سازش ہے یا کوئی شرارت ہے, ہمارے جامعہ میں پانی کی شدید قلت, اور ایک دن میں کم از کم 5 سے 6 ٹینکر اگر ڈالے جائیں تب جا کے تمام نمازوں کے لیے وضو اور طہارت کا انتظام ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے بھرپور کوشش کی ہے ہر طرف, لیکن ابھی تک کوئی تسلی یا کوئی امید نہیں ہوئی. آپ حضرات سے گزارش ہے, اگر کسی مسلمان کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہو کہ پانی جو رکا ہوا ہے اس کو بحال کر سکتے ہیں, تو ضرور آگے بڑھیے تاکہ ہر وضو میں, ہر غسل میں آپ کا اجر ہو. دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں ایک بور ہے 70 فٹ کا جو خشک ہو چکا ہے, 3-4 منٹ اس سے پانی آتا ہے, اس کے بعد وہ رک جاتا ہے. ہمیں ایک بور کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے بھی مسلمانوں سے تعاون کی درخواست بھی ہے, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس مشکلات میں آسانی کرے. سوال پوچھا ہے کہ دو افراد کے بارے میں شک ہے کہ شاید وہ رضائی بہن بھائی ہوں, ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے, رضاعت کے لیے شک کافی نہیں ہے. لا تثبت الحرمت بالشک, فقہ کا قاعدہ ہے. کوئی بھی وہ کام جو حرام ہو جاتا ہے نا, مثال کے طور پہ رضائی بہن بھائی کی شادی حرام ہے, تو یہ حرمت کو ثابت کرنے کے لیے شک نہیں بلکہ یقین ضروری ہے. پہلا اصول. دوسرا اصول کہ صرف ایک خاتون کے چھاتی بچے کے منہ میں دینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی خاتون نے دو بچوں کو اپنی چھاتی منہ میں دے دی اور شک ہوا کہ دودھ آیا یا نہیں آیا, لا تثبت الرضاع, رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اس لیے رضاعت کے لیے پکا ڈھکا دلیل چاہیے, یقین چاہیے, اور جہاں سے انہوں نے دودھ پیا ہے وہاں سے دودھ پینے کا بھی یقین ہونا چاہیے, تب جا کے رضاعت ثابت ہوگی, ورنہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. پوچھا ہے کہ نماز کے اندر سجدوں کی تعداد بھول گئے کہ ایک سجدہ کیا ہے یا دو سجدے کیے ہیں, ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں, سجدے میں حکم یہ ہے کہ غالب گمان پہ عمل کریں. غالب گمان پہ عمل نہیں ہو سکتا تو عقل پہ عمل کریں. عقل کا مطلب یہ ہے کہ ایک گمان ہے کہ دو کیے, ایک کیا ہے تو ایک لے لیں. یہاں تک کہ تین بھی ہو جائیں تب بھی عقل کے اوپر عمل ہوگا, اور آخر میں سجدہ سہو ضرور کریں گے, کیونکہ سجدہ کم ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو ہوگا, اور اگر سجدہ زیادہ ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی سجدہ سہو ہوگا. اگر دو سجدوں کے درمیان میں تاخیر ہو گئی سوچتے رہے بیٹھ کے, اس صورت میں بھی سجدہ سہو ہوگا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ غالب گمان پہ عمل فرما لیں یا عقل پہ عمل فرما لیں اور سجدہ سہو ضرور کر لیں. پھر پوچھا ہے کہ سجدے کی حالت میں پیروں کو زمین سے اٹھا لینے سے کیا نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں, دونوں پیروں کا زمین پہ لگا ہونا سجدے کی ادائیگی کے لیے شرط ہے. اگر کسی نے دونوں پیر زمین سے اٹھا لیے کچھ لمحوں کے لیے تو اس نے بہت برا کام کیا, خلاف ادب کیا ہے, لیکن سجدہ بھی ادا ہو گیا اور نماز بھی ہو گئی. لیکن اگر ایسے سجدہ کیا ہے کہ پیشانی اور ناک زمین پہ ہیں اور ٹانگے اوپر ہیں, تو یہ سجدہ ہوا ہی نہیں ہے, اور جو سجدہ نہیں ہوا تو وہ نماز بھی نہیں ہوئے, کیونکہ سجدہ نماز کا رکن ہے. دوسری بات, جب یہ پیر زمین پہ ہوں تو ان پیروں کی انگلیوں کو آگے قبلے کی طرف موڑ دینا یہ سنت ہے. کوشش کریں کہ آپ سجدہ کر رہے ہیں تو آپ کے پیر بھی سجدہ کر رہے ہوں, آپ کے ہاتھ بھی سجدہ کر رہے ہوں, اور سجدہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کے سب قبلہ رخ ہوں, یہ تمام انگلیاں قبلے کی طرف ہوں. یہ وہ سجدہ ہے جس سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت نصیب کریں گے. پوچھا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا, جی ہاں, یہ ایک عجیب مسئلہ ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ لوگ پڑھتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک یا دو مرتبہ سے زیادہ ثابت نہیں ہے. نجاشی جو بادشاہ تھے حبشہ کے, جب وہ فوت ہو گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی. لیکن سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آپ کی حیات میں سینکڑوں صحابہ کرام فوت ہوئے ہیں, سینکڑوں صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں, سینکڑوں مسلمان قتل ہوئے ہیں, ان کی تو آپ نے غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی ہے. اس لیے ایک آدھ مرتبہ زندگی میں کسی کی پڑھ لی تو گنجائش موجود ہے, ورنہ ہر چیز کے اوپر غائبانہ نماز جنازہ کا سلسلہ شروع کر دینا یہ بات درست نہیں ہے, حنفیہ اس بات کے قائل نہیں ہے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ تقلید امام ابو حنیفہ کی کرتے ہو اور بعد میں لکھی جانے والی کتابوں کو اصول میں شامل کر دیا ہے, یہ کیسے کر دیا؟ یہ تو کمکلوں والا سوال ہے, ان سے آپ جواب وہی کہیں جو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ تم اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی کہتے ہو اور 300 سال بعد بخاری شریف لکھی گئی ہے اس کو تم حدیث کی کتاب بولتے ہو, کیوں بولتے ہو؟ تم بخاری کو چھوڑ دو تو ہم فقہ کو بھی چھوڑ دیں گے. اگر تم نہیں چھوڑ سکتے بخاری کو تو وہی جواب جو بخاری اور مسلم کا ہے وہی جواب امام اعظم اور امام شافعی کا بھی ہے. اور اصول سمجھ لیجئے کہ کہتے ہیں کہ اصول بن جاتے پہلے دن سے لیکن وہ مرتب نہیں ہوتے. مرتب تب ہوتے ہیں جب تجربات ہو جاتے ہیں, جب پریکٹیکل ہو جاتا ہے اور 100-150-200 سال گزر جاتے ہیں تب جا کے معتے کرتے ہیں کہ جی فلاں فلاں اصول فقہ کے ہیں اور فلاں فلاں اصول حدیث کے ہیں. یہ تمام علوم کے یہی اسی طرح ہوتا ہے. فضول سوال ہے اور یہ سوال دجل پر مبنی ہے. پوچھا ہے کہ فقہ میں ہے کہ حرام جانور کو جب ذبح کر لیا جائے تو اس کا گوشت اور اس کی چربی حلال ہو جاتی ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں, حلال نہیں ہو جاتی, پاک ہو جاتی ہے. یہ سوال میں بہت بڑی غلطی ہے. حلال نہیں ہوتی, پاک ہو جاتی ہے. کتا ہے, گدا ہے, شیر ہے, اس کو بسم اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے گولی مار دی یا ذبح کر دیا, اب جو اس کے بال ہیں وہ پاک ہیں. پاک کا کیا مطلب ہے؟ آپ کے جسم سے لگیں گے تو آپ ناپاک نہیں ہوتے. اس کی کھال پاک ہے, اس کے ناخن پاک ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو کھائیے. اس کی چربی پاک ہے استعمال کے لیے, جلانے کے لیے. کھانے کی اجازت نہیں ہے. کھانے کے لیے وہ جو بول مایو کل لحمہ, وہ جانور جن کا گوشت کھانا اسلام میں جائز ہے اس کا گوشت کھا سکتے ہیں اور جس کا جائز نہیں ہے وہ منع ہے. بعض لوگ مسجد کے اندر عالم کی تقریر کے دوران بلند آواز سے نعرہ لگاتے ہیں, کیا یہ مسجد کی توہین نہیں ہے؟ دیکھیے, مسجد میں اللہ کا نام بلند آواز سے لینا جائز ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجد میں کسی اور کا نام لینا, مسجد میں یا علی مدد کا نعرہ لگانا اور مسجد میں غوث اعظم ادرکنی کا نعرہ لگانا, یہ ان لوگوں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہے ہو. ہاں, جس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اس کے اوپر یہ پابندی نہیں ہے. بہرحال مسجد کے آداب ضروری ہیں. پوچھا ہے کہ اللہ عالم کیا پوچھنا چاہتے ہیں, اس کو دیکھو بعد میں دیکھیں. کہتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کے حوالے سے آپ شیخ زرعلی خان صاحب کے موقف کے حامی ہیں اور دارالعلوم کراچی والے اسے اپنے ممبر پر بٹھا کے تقریر کرواتے ہیں, اس حوالے سے کیا تھا؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو ایمان سے نکالنا ہے کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ وہ تو ان کی غلطیوں کے نشاندہی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا کیے اور وہ مانتے ہیں. میرے سامنے حضرت نے یہاں آ کے فرمایا کہ جی میں تو خطیب ہوں, وائز ہوں, آپ محقق ہیں. اگر آپ کسی حدیث کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے تو بس ٹھیک ہے, وہ ضعیف ہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ نے حضرت جی کو دنیا سے نکال دینا یا اسلام سے نکال دینا ہے. حضرت ہمارے بزرگ ہیں, بہت بڑے آدمی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فن خطابت کا جو کمال دیا ہے وہ مسلم آئے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم ان سے کیا بائیکاٹ شروع کر دیں. پوچھا ہے کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ درود پڑھنا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ درود نہیں پڑھنا ہے. اصل میں یہ درود لوگوں کا بنایا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ درود پڑھا ہے نہ سنا ہے, صحابہ نے نہ یہ درود پڑھا ہے نہ سنا ہے, تابعین نے نہ یہ درود پڑھا ہے نہ سنا ہے. 656 یا 655 ہجری میں مظفر الدین کوکری نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے. اس بادشاہ نے پہلی مرتبہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا آؤ میلاد کرتے ہیں, اور وہاں سے اس نے یہ درود شروع کیا ہے. اس لیے یہ درود صحیح نہیں ہے. اما السلام علیکا فقد علمنا فکیف الصلاۃ علیکا, جابر بن عبداللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کیسے درود پڑھیں, جواب میں فرمایا قل اللہم صل علی محمد, یہ والی درود جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ درود افضل ہے. اور جب آپ روزے شریف پہ جائیں تو آپ خود بتائیے کہ مظفر الدین کھوکری کا بنایا وہ سلام پڑھیں گے یا وہ سلام پڑھیں گے جو اللہ نے رسول کو کیا تھا. فیصلہ آپ کا اپنا ہے. آپ کو شوق ہے مظفر الدین کے سلام کا, جاؤ وہی پڑھو, لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ سلام جو اللہ نے اپنے محبوب کو کیا تھا, السلام علیکا ایہا النبی و رحمت اللہ وبرکاتہ, اس سلام سے افضل سلام کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے. الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا واطفى عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وإنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.